بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. قرآن کی نشست میں ایک نئے پوائنٹ سے درس کا آغاز کرتے ہیں. پڑھو 159. امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَإِذَا أَسْأَلَكَ أَحَدٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَهُوَ مُسْتَرْشِدٌ فَكَلِّمْهُ وَأَرْشِدْهُ. اور جب کوئی شخص آپ سے اس باب یعنی اسماء صفات کے باب میں کوئی سوال کرے اور وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، رہنمائی چاہتا ہے، فکلم ہوں و ارشد ہوں، تو اس سے بات کرو اور اس کی رہنمائی کرو. وَإِذَا جَاءَكَ يُنَاظِرُكَ، اور اگر وہ تمہارے پاس آتا ہے مناظرہ کرنے کے لیے، فَاحْذَرْهُ، تو اس سے خبردار رہو. فَإِنَّ فِي الْمُنَاظَرَةِ، کیونکہ مناظرے میں، الْمِرَاءُ وَالْجِدَالُ وَالْمُغَالَبَةُ وَالْخُصُومَةُ وَالْغَضَبَةُ. لأن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضبة، کیونکہ جدال میں مراء ہوتا ہے، مناظرے میں جو خرابیاں ہیں. کیوں نہ کرے مناظرہ ایسے شخص کے ساتھ جو مناظرہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ مناظرے میں امام صاحب فرماتے ہیں مراء ہے، جدال ہے، مغالبہ ہوتا ہے، خصومہ جھگڑا ہوتا ہے، اور غصہ اور غضب ہوتا ہے. وَقَدْ نُهِيتَ عَنْ جَمِيعِ هَذَا جِدًّا، ان سب چیزوں سے تمہیں بہت ہی منع کیا گیا ہے. وَهُوَ يُزِيلُ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ، اور یہ حق کے راستے سے دور کر دیتا ہے. وَلَمْ يَبْلُغْنَ عَنْ أَحَدٍ مِّن فُقَهَائِنَا وَعُلَمَائِنَا أَنَّهُ نَاظَرَ أَوْ جَادَلَ أَوْ خَاصَمَ، اور ہمیں کوئی خبر نہیں ملی ہمارے فقہا اور ہمارے علماء میں سے کہ ان میں سے کسی نے کسی سے مناظرہ کیا ہو، جدال کیا ہو، یا جھگڑا کیا ہو. امام بربہاری رحمہ اللہ کتاب کے آخر حصے میں صراط مستقیم و سلفیت کے راستے پر استقامت حاصل کرنے کے لیے چند نصیحتیں بیان فرما رہے ہیں. ان میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ اسماء صفات کے باب میں جھگڑا نہیں کیا جاتا، جدال نہیں کیا جاتا. اور اس باب میں جو سوال کرنے والے لوگ ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں جو رہنمائی چاہتے ہیں، کچھ غلط فہمی کا شکار ہیں، یا کچھ مزید وضاحت چاہتے ہیں، تو ایسے شخص کے ساتھ بات کی جاتی ہے اور اسے سمجھایا جاتا ہے اور اس کی رہنمائی کی جاتی ہے اصول کے مطابق، قرآن سنت کی روشنی میں، اور جو منہج السلف ہے اس باب میں اس کی بنیاد پر سمجھایا جاتا ہے. دوسرے قسم کے لوگ جو ہٹ دھرم لوگ ہوتے ہیں، جو صرف جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، جو شبہات پھیلانا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں سے کوئی جدال مناظرہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ جدال اور مناظرے میں صرف غصہ ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اور مغالبے کے لیے کہ کون غلبہ حاصل کس پہ کر لیتا ہے، اسے مدنظر رکھ کے یہ مناظر ہوتے ہیں، اور ان سب سے ہمیں منع کیا گیا ہے. اور اگر اس ساتھ کو اختیار کیا جائے تو کبھی حق کے قریب بھی کوئی پہنچ نہیں سکتا. تو یہ مسئلہ جو ہے مناظر والا، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، صرف جدال ہوتا ہے، مغالبے کے لیے باتیں کی جاتی ہیں، اور مناظر کرنے والا شخص جو ہے وہ صرف ہٹ دھرم ہے اور وہ شبہات پھیلانا چاہتا ہے، تو حق سے دوری کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا. تو اس لیے امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے علماء میں سے کوئی بھی یہ راستے اختیار نہیں کرتا تھا، نہ ہمارے فقہا میں سے. فضل شیخ العلامہ صالح بن فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، پہلے جملے کے تعلق سے، وَإِذَا سَأَلَكَ أَحَدٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَهُوَ مُسْتَرْشِدٌ فَكَلِّمْهُ وَأَرْشِدْهُ. شیخ فرماتے ہیں، شیخ صالح بن حفظہ اللہ، السائل ينقسم الى قسمين، سوال کرنے والا شخص جو ہے اس کے دو قسمیں ہیں. القسم الاول، پہلے قسم، سائل مسترشد، ایسے سوال کرنے والا شخص جو رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے. فهذا له الحق في انك تجيبه وتوضح له وتشجعه، تو ایسے شخص جو حق رکھتا ہے کہ آپ اس کے سوال کا جواب دیں، اس کے لیے وضاحت کریں جو وہ چاہتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کریں. وقسم الآخر، دوسرے قسم جو ہے، سائل متعنت معترض يشبه على الناس، ایسا سوال کرنے والا شخص جو ہر دھرمی کا شکار ہے، اعتراض کرنے والا ہے اور لوگوں میں شبہات پھیلانے چاہتا ہے. فہذا احذر ہو، تو ایسے شخص جو ہے اسے خبردار رہو. ولا تدخل معه فی میدان، وہ اس کے ساتھ کسی یعنی منازع جدال کے میدان میں داخل نہ ہو. فإنك اذا تركته انحسم الامر، کیونکہ آپ جب اسے چھوڑ دیتے ہیں تو معاملہ جو ہے وہ رک جاتا ہے اسی جگہ پر، یعنی شبہ کبھی پھیلتا نہیں، فتنہ رک جاتا ہے. وإذا دخلت معه فإن الامر يزيد شرا، اور اگر آپ داخل ہو جاتے ہیں بات میں، اس کے بعد سنتے اس کے جواب بھی دیتے ہیں اور پھر معاملہ جدال کی طرف چلا جاتا ہے، تو یہ جو ہے اس طریقہ جو ہے اس سے شر بڑھ جائے گا. یزید شرا وهو يريد ان يحرك الفتنه، یہ شخص اصل یہ چاہتا ہے کہ فتنے کو حرکت دے. فتنے باز ہے، شر پسند ہے اور فتنے کو پھیلانا چاہتا ہے، شر کو پھیلانا چاہتا ہے. جب آپ اس سے بات کرتے ہیں، موقع دیتے ہیں بات کرنے کا، تو اپنے شبہات پھیلاتا ہے، کیونکہ اس نے آپ کی بات تو سننی نہیں ہے، یعنی وہ یہ سوچ کیا ہے کہ میں نے حق بات تو سننی نہیں ہے، لیکن جو شبہات میرے پاس ہیں میں وہ پھیلا کر تو آ جاؤں گا. تو شر کم ہوئے زیادہ ہوا، یزید شرا. وفی هذا الباب سے مراد یعنی باب الاسماء والصفات، باب الاسماء والصفات کے باب میں خصوصی طور پہ، اور عقیدہ کا کوئی بھی مسئلہ ہو. دیکھو اصولوں میں سے جب کوئی شخص صرف فتنہ چاہتا ہو اور ہر درمی کا شکار ہو اور مناظرہ کرنا چاہتا ہو آپ سے، تو نہ کریں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ سے روافض آتے تھے اور کچھ باتیں کرنا چاہتے تھے مناظرے کے لیے بھی، ہم مناظرہ کرتے ہیں شیخ بن باز رحمہ اللہ سے، تو انکار کر دیتے تھے. کیوں کر دیتے انکار؟ کیونکہ علم کی کمی تھی کیا؟ امام تھے اپنے زمانے کے، آج بھی ہم کہتے ہیں امام بن باز رحمہ اللہ، لیکن پھر کیوں نہیں بات کرتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ اپنا شر پھیلانا چاہتے تھے. جس مجلس میں یہ بات ہوتی ہے، مناظرہ ہوتا ہے، وہ اپنا شر پھیلانا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے حق بات ماننی نہیں ہے. تو کس قسم کے سوال کرنے والے تھے؟ پہلے دوسرے قسم کے لوگ. دوسرے قسم کون سے لوگ ہیں؟ جو ہر درمی کا شکار ہیں اور شر اور شبہات پھیلانا چاہتے ہیں. تو ہر زمانے میں علماء نے اس فتنے کا سدباب کیا ہے اور روکا ہے فتنے کو اور شر کو. الحمدللہ علماء کی حکمت سے، اللہ تعالیٰ کی خاص کرم سے فتنے رکے بھی ہیں اور شر بھی رکا ہے. وَإِذَا جَاءَكَ يُنَاظِرُكَ فَاحْذَرْهُ، جب وہ آئے تمہارے پاس مناظرہ کے لیے تو اسے خبردار. جملے کے تعلق فضل شیخ العلامہ صالح فوزان فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں، ان کان قصده المناظرۃ والمجادلۃ فاترکہ، اگر اس کا مقصد آپ سے ملنے کا، سوال کرنے کا یہ ہے کہ وہ مناظرہ چاہتا ہے اور جدار اور جھگڑا چاہتا ہے، تو اسے چھوڑ دو. لا تدخل معه، اس کے ساتھ داخل مت ہو بات کرنے میں. لأنه يريد الضلال ويريد التلبيس، کیونکہ وہ گمراہی چاہتا ہے اور تلبیس اور شبہات پھیلانا چاہتا ہے، حقائق کو خلط ملط کرنا چاہتا ہے. آخر جملہ، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، اس جملہ کا تعلق سے شیخ علامہ صالح فوزان فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، لذلك، اس لیے، لما دخل رجل على الإمام مالك رحمه الله، جب ایک شخص داخل ہوا امام مالک رحمه الله کے حلقے میں، وہ فی الحلقۃ، جب وہ حلقے میں تھے یعنی پڑھا رہے تھے، درس و دریس کا کام جاری تھا. قال ان الله يقول، تو اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الرحمن على العرش استوى، سورۃ طہ کے آیت نمبر 5، اللہ تعالیٰ رحمان عرش پر مستوی ہیں. کیف استوى، تو سوال کیا اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہوا. فاطرق مالک رأس رحمه الله برأسه حتى عرق من الحياء من الله عز وجل، تو امام مالک رحمہ اللہ جب یہ سوال سنا کیف استوى، کیفیت کے تعلق سے، تو اپنے سر کو جھکایا یہاں تک کہ پسینہ پسینہ ہو گئے اللہ تعالیٰ سے حیا اور شرم کی وجہ سے کہ اس نے اسے کیسا سوال کیا، حیا آ گئی. ثم رفع رأسه، پھر سر اٹھا کے فرمایا، وقال الاستواء معلوم، استواء تو معلوم، معنی تو معلوم، استواء کا کیا معنی ہے. والکیف مجهول، اور کیفیت مجهول، غیر معروف ہے، غیر معلوم ہے. والایمان به واجب، اور اس پر ایمان واجب ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. والسؤال عنه بدعۃ، اور سوال کرنا یعنی کیفیت کے تعلق سے یہ بدعت ہے، یعنی اس سے پہلے سلف میں سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا اور نہ اس کی کوئی دلیل ہے، اس لیے بدعت ہے. وما اراک الا رجل فتنة وما تسر في يتم إذا كنتم فتنة بازه فأمر به فأخرج اور اس شخص کو اپنے حلقے سے نکال دیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں لأنه لا يقصد الاسترشاد وإنما يقصد التشبيه على الناس, کیونکہ اس شخص مقصد کیا تھا کیوں نکال دیا اسے اپنے حلقے سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ صاحب حفظہ اللہ کیونکہ اس شخص جو تھا اس کا مقصد اور ارادہ جو تھا وہ رہنمائی حاصل کرنا نہیں تھا, بلکہ اس مقصد یہ تھا کہ لوگوں پر تشبیہ اور شبہات پھیلائے, وہ نفی الاستواء اور استواء اللہ تعالیٰ کے مستوی ہونے کی نفی کرے, اس کا انکار کرے, وہ تفسیر ہو بغیر تفسیر ہی صحیح اور اس کی تفسیر کرے صحیح تفسیر کے علاوہ, یعنی جو باطل غلط تفسیر ہے. یعنی استواء اللہ تعالیٰ عرش مستوی ہے اسے پسند نہیں ہے, وہ اس کا انکاری ہے. جیسے معطلہ جو جہمی معتزلہ وغیرہ ہیں وہ اس کے انکار کرتے ہیں اور پھر خود شبہات کا شکار ہے, کہتے ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یہ مان لیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے, عجب بات ہے اگر دیکھیں کہ کیسے بیچ میں آ گیا. تو پھر سمت لازم آتی ہے, جسم لازم آتا ہے, یہ لازم آتا ہے وہ لازم آتا ہے. یہ لوازمات کہاں سے آئے ہیں؟ عقل کی خرابی کا نتیجہ ہیں. جبکہ اللہ نے فرما دیا الرحمن علی العرش استوى اور اس کی مزید کیفیت تفصیل نہیں بیان فرمائی ہے. عربی زبان میں قرآن میں نازل ہوا ہے اور عرب میں ہی پر ہی نازل ہوا ہے, اور اس زمانے کے سب سے عظیم عربی بولنے والے تھے قریش کی زبان پر ہی نازل ہوا ہے, اور عربی زبان پر اس اپنے زبان سب سے زیادہ مہارت حاصل کرنے والے, فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے پیار پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. نہ تو آپ وسلم نہ تو اللہ تعالیٰ نے مزید تفصیل بیان کی ہے کیفیت کی, نہ تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے, نہ صحابہ نے, نہ تابعین نے, نہ تبع التابعین نے, نہ چاروں فقہا نے, نہ ان کے علاوہ اور کسی فقیہ نے, نہ محدثین نے, نہ سلف میں سے کسی نے بھی. مطلب کیا ہوا کہ استواء معلوم ہے کہ نہیں؟ امام مالک نے وضاحت کیوں کی اس کی کہ استواء معلوم ہے؟ کیونکہ یہ شخص جانتا ہے کہ استواء کا معنی کیا ہے. یہ کوئی عجمی نہیں تھا جس کو عربی نہ آتی ہو, ورنہ وہ آ کے ترجمہ پوچھتا ترجمہ کیا اس کا. وہ شخص جانتا ہے اور اس کے اعتراض کیفیت پہ ہے, کیف استوا, معنی پہ اعتراض نہیں تھا اس کا کیونکہ معنی وہ جانتا ہے. اب کیونکہ کیفیت پہ اس کا اعتراض ہے کہ کیف استوا, اب معنی کو یا تو تبدیل کرنا چاہیے انکار کرنا چاہتا ہے, اور دونوں راستے گمراہی کے راستے ہیں. اب ان میں سے اگر ایک راستہ اختیار کیا جائے, اس سے بات کی جائے, تو پھر کیا ہوگا؟ شبہات پھیلیں گے. اب جسم ہے, مثال کے طور پہ جسم متأخرین نے کہا ہے, سمت لازم آتی ہے. عوام الناس پریشان ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جسے پیچھے درس میں گزرا ہے السوقۃ, جو عوام الناس ہے, جب آپ علمی بات کرتے ہیں وہ کتراتے ہیں, وہ علم کے اساس ہے نہیں ان کے پاس. جب آپ جہالت کی بات کرتے ہیں وہ فوراً اپنا لیتے ہیں کیونکہ خود جہالت میں ڈوبے ہوئے. تو اس لیے مناظر جدال سے کیا ہوتا ہے, جو عوام الناس ہیں, جو کم علمی کا جہالت کا شکار ہے بلکہ جہر مرکب کا شکار ہے, جب ایسی باتیں سنتے ہیں تو ان کے لیے ماننا آسان ہو جاتا ہے. اب جسامت نعوذ باللہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کا جسم ہوگا تو تشبیہ مخلوق سے آتی ہے, اس لیے یہ جو حق ہے غلط ہے. اگرچہ جو حق بات سن جسم کی بات ہے نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا ہے الرحمن علی عرش استوى, ہم نے کیا کہا آمنا وصدقنا, سلف نے کیا کہا آمنا وصدقنا, جن لوگوں نے کہا نہیں اس سے فلان و فلان چیز لازم آتی ہے, عقل کی خرابی ہے. اب خود تو عقل کی خرابی میں ڈوبے ہوئے ہیں, جہل مرکب کا شکار ہے, اب ان کو سکون نہیں ہے. کہتے ہیں باقی لوگ کیوں حق کی طرف جا رہے ہیں جبکہ باطل پر رہ کر سب سے بڑا باطل یہ ہے کہ کوئی شخص باطل پر ہو اس کو پتہ نہ ہو وہ باطل پر ہے. سفہا میں سے ہو اس کو شعور تک بھی نہ ہو. سبحان اللہ, ایسے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ نے خود فرمایا سورہ بقرہ میں. اب خوارج کو دیکھ لیں, یعنی ایک سولی پر چڑھا ہوا ہے, اس کا سر قلم ہو رہا ہے, صدر علی کا قاتل ہے, اور وہ کہتا ہے میں نے اس لیے قتل کیا کہ میرے اور جنت کے درمیان جو دیوار سے وہ علی تھا میں نے اسے گرا دیا, نعوذ باللہ. صحابہ کی تکفیر کرنے والے, اب کیا سمجھتے ہیں؟ وہ اپنے بات کو حق سمجھ بیٹھے تھے کہ نہیں؟ ورنہ کون سر قلم کرواتا ہے؟ یہی جہل مرکب ہے نعوذ باللہ, یہی گمراہی اور ضلالت ہے جس کے خلاف سلف نے مکمل جہاد کیا, یعنی کوئی طریقہ نہیں چھوڑا ان کا رد کرنے کا. سبحان اللہ, جب تلوار کے وقت ہے تلوار بھی اٹھائیں گے خلاف, اور علمی جو ذخیرہ موجود ہے خوارج کے خلاف آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اہل بدعت کے خلاف جو عقیدے کی کتابوں میں سلف نے اور جو سلف علماء جو اس کے اہتمام کیا وہ شروحات موجود ہیں, فقہ تو کچھ بھی نہیں اس کے سامنے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ فقہ کو زیادہ ابھارا گیا ہے اور فقہ مسائل کو زیادہ عوام میں پھیلایا گیا ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نماز کے مسئلے جو ہے نا اکثر لوگوں سے پوچھے سب سے پہلے کیا کہتے ہیں نماز، سب سے پہلے نماز سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے، کیا خیال ارکان اسلام میں سے؟ اسے تبلیغ جماعت کو دیکھیں، سب سے پہلے دعوت کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ نماز کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اگرچہ نماز دوسرے رکن، ہم بھی نماز کی بات کریں، ہمارے علماء بھی کرتے ہیں، لیکن جہاں پر اہم اور مہم کی بات آتی ہے تو اہم پہلے، مہم سے، ارکان اسلام کی ترتیب ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سید معاذ کے من کی طرف بھیجا دعوت کا ایک نمائندہ بنا کے، رہنما بن کے لوگوں جا کے اپنے دعوت دینی ہے، تو ایسے بھیجے جا کے جو دل کرے کہہ دیں، یا خاص تعلیمات تھی ان کے مطابق ہم دعوت دینی ہے. میرے پھر دعوت عبادت ہے، دعوت بصیرت پر کی جاتی ہے، منہج الانبیاء ہے علیہ الصلاۃ والسلام. دعوت کیسے کی جاتی ہے؟ اپنی مرضی سے، یا خاص طریقہ شرعی طریقہ ہے اس کے مطابق کرنا ہے. خاص شرعی طریقہ کیا ہے؟ اے معاذ، یمن کی طرف جا رہے ہیں، وہاں پہ اہل کتاب ہیں، سب سے پہلے خبردار کر دیا، اہل کتاب ہیں، ان کے پاس علم موجود ہے، اور جہر وقب کا شکار بھی ہے، انہوں نے تحریف اپنی تورات کی ہوئی ہے، اس لیے جانا ہے تو طریقے سے بات کرنی ہے. طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے فدعوہم الی شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ابتدا کلمہ شہادت سے ہے. دوسری رات میں الی ان یوحدوا اللہ، جب توحید کو سمجھ نہ لیں آپ آگے نہیں چلنا، اگر وہ آپ کی بات کو مان لیں پھر نماز کی طرف ان کو بلانا. ترتیب کیوں ہے یہ؟ یہی وجہ ہے، جس دعوت کی اساس توحید سے نہ ہو، شرک سے آگاہ اور خبردار کی بنیاد پر نہ ہو، سلام نے کیا خیر ہے مجھے بتائیں. یا تو امت میں سے شرک مٹ چکا ہو، سب موحدین ہو گئے ہوں، کوئی مشرک رہا نہیں، نہ شرک کا نام و نشان ہے، تب تو کہا جا سکتا ہے کہ باقی جو خرابیوں ان پر بات کرنی ہے. میرے بھائی، آج نعوذ باللہ جہل مرکب عام ہے. اللہ تعالیٰ کے حق میں جو جہل مرکب لوگ، جو سب سے پہلا قبر میں سوال ہوگا من ربک، اس کا جواب نہیں دے سکتے اکثر مسلمان، آج اکثر مسلمان نہیں دے سکتے، اسی میں فیل ہو جاتے ہیں نعوذ باللہ. رب کسی معرفت نہیں ہے لوگوں میں، کہاں سے معرفت آئے گی؟ کیسے معرفت آئے گی لوگوں میں؟ سبحان اللہ، اگر ہم بات کہیں گے نہیں، سمجھائیں گے، تو کہاں سے لوگ سمجھیں گے؟ تو یہ ترتیب لازمی ہے. کلمہ شہادت ہے، اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں، اس کی شروط کیا ہیں، اس کے لوازمات کیا ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے، اس کے کیا شروط و لوازمات ہیں، کیا تقاضے ہیں، اصل بات یہ ہے. اور یہی ہماری دعوت ہے، اور یہی دعوت السلفیہ ہے، جس کی ابتدا، جس کی بنیاد کلمہ شہادت ہے اور عقیدہ کے جو اصول ہیں. تو ایسے شخص سے ہمیشہ بچنا چاہیے جو اسماء صفات کے باب میں جدال کرنا چاہتا ہے اور شبہات پھیلانا چاہتے ہیں، اور عقیدہ کے باقی اصول ہیں جن اصولوں میں، یعنی یہاں پہ صرف اسماء صفات کی بات کی ہے ایک، یعنی مثال کے طور پہ، اور یہ سب سے اہم مسائل میں سے ہے، کیونکہ اکثر کہیں سے یہیں سے گمراہ ہوئے ہیں، اور اس زمانے میں یہ مسئلہ بڑا عروج پر تھا، اسماء صفات کا انکار جو ہے امام بربر رحمہ اللہ کے زمانے میں، اس لیے اسی کو خصوصی طور پہ اس کا ذکر کیا ہے. آخر جملے کے تعلق سے، قلم ابلغنا ان احد من فقهائنا وعلمائنا انه ناظر او جادل او خاصم، اس جملے کے تعلق سے کہ ہمیں کوئی خبر نہیں ملی امام صفر امام بربر رحمہ اللہ، ہمارے فقہ علماء میں سے، کہ انہوں نے ان میں سے کسی نے مناظرہ یا جدال یا جھگڑا کیا ہو کسی سے. شیخ صالح بن حضور فرماتے ہیں ای لم يفعل هذا نوع من المخاصمہ، علماء میں سے کسی نے بھی جدال یا جھگڑے کہ اس یہ طریقہ کبھی نہیں اپنایا. التي يراد بها اثارة الفتنة وتشكيك الناس ونشر البلبلة، جس طریقے سے، جس جھگڑے کے طریقے سے یہ مراد ہو کہ فتنہ کو عام کیا جائے، یا لوگوں کو شک و شبہات میں ڈالا جائے، یا ٹربلنس جو ہے اسے یعنی عام کیا جائے. احد من ائمة العلماء وسلف هذه الأمة، ائمة سلف میں سے، علماء میں سے کسی کا بھی یہ طریقہ نہیں تھا. ودخل هذا الميدان، يا اسم ميدان مكون مسك وي داخل هو هو، وانما يرشدون السائل المسترشد لا السائل المتعنت، رہنمائی کرتے تھے، ضرور کرتے تھے، لیکن اس شخص کی جو رہنمائی چاہتا تھا اور اس کی یہ سوال کرتا تھا، نہ کہ اس سائل کے لیے جو صرف ہر درمی کا شکار تھا اور شک و شبہات پھیلانا چاہتا تھا. الذي لا يريد الفائده وانما يريد اثاره الفتنه والجدال والمناظره، وہ ہر درم شخص جو فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہتا، یعنی کوئی علمی فائدہ نہیں چاہتا تھا، وہ صرف فتنے کو عام کرنا چاہتا، جدال و مناظرہ کرنا چاہتا تھا. والدین واضح لله الحمد، شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ صاحب حفظہ اللہ، دین واضح اللہ کے حمد و ثنا ہے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا الی آخر سورۃ غافرۃ نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نہیں جدال کرتے اللہ تعالیٰ کی آیات میں مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. تو یہ کافروں کا طریقہ ہے اور اہل بدعت کا طریقہ ہے کہ جدال کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات میں اور ان میں سے صرف اپنی مرضی کا معنی نکالنا ہے، جو باطل کی بنیاد پر قائم ہے، جہل مرکب پر قائم ہے، اور جو حق ہے، جو علم حقیقی ہے، جو صحیح عقیدے کی بنیاد پر قائم ہے، اسے رد کر دیتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، والقرآن واضح بین، اور قرآن مجید مکمل واضح اور بین ہے، فلیس فیہ جدال، اس میں کوئی جدال نہیں ہے، نؤمن بہ ونثبت ما جاء بہ، ہم مکمل ایمان رکھتے ہیں قرآن مجید پر، اور جو کچھ قرآن مجید میں آیا ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، نؤمن بہ لفظا ومعنا، لفظ اور معنی کے اعتبار سے ہم مکمل ایمان رکھتے ہیں قرآن مجید پر، ونعمل بہ، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، کما جاء عن اللہ ورسولہ، جیسے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیار علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہے، هذا هو الواجب علينا، یہی ہمارے اوپر واجب ہے. واضح ہے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.